बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İz qâletim ra'etu imrâne rabbi inni nezertu leke mâ fî batni muharraran feteqabbel minni. فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العلي العظيم.
شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب عمران کی زوجہ نے کہا کہ پروردگار، میں نے اپنے شکم کے بچے کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے نذر کر دیا ہے، اب تو قبول فرما لے کہ تو ہر ایک کی سننے والا اور نیتوں کا جاننے والا ہے۔ اس کے بعد جب ولادت ہوئی تو انہوں نے کہا، پروردگار، یہ تو لڑکی ہے، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان الرجیم سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو خدا نے اسے بہترین انداز سے قبول کر لیا اور اس کی بہترین نشوونما کا انتظام فرما دیا، اور زکریہ نے اس کی کفالت کی کہ جب زکریہ محراب عبادت میں داخل ہوتے تو مریم کے پاس رزق دیکھتے اور پوچھتے کہ یہ کہاں سے آیا، اور مریم جواب دیتی کہ یہ سب खुदा की तरफ से है। वो जिसे चाहता है रिस्क़ बेहिसाब अता कर देता है।
रेडियो तहरान उर्दू सर्विस की पहली मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं। कल्बे अब्बास जैदी का सलाम कबूल कीजिए। आगाज में अभी आप सूरह मुबारक आले इमरान की आयात 35-37 की तिलावत और उसका उर्दू तर्जुमा समात फरमा रहे थे। कारी थे जनाब अली परहेजकार। सामिन, हमारी सुबह की नशरियात मीडियम वे में 765 और 1098 किलो हर्ट्ज पर पेश की जा रही हैं, जबकि तेहरान में मकामी सामिन हमारी ये नशरियात 99.5 मेगाहर्ट्ज FM पर सुन सकते हैं। सामिन, आप हमारी नशरियात IRIB वर्ल्ड सर्विस एप्लीकेशन और इंटरनेट के जरिए अपने मोबाइल पर बराह रास्त सुन सकते हैं। इसी तरह गुज़िश्ता प्रोग्रामों की आर्काइव से भी इस्तेफादा कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पर रेडियो और TV नशरियात और दीगर प्रोग्रामों को देखने और सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। पता है urdu.sehrtv.ir। हमारी सुबह की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब कुछ यूं है। थोड़ी देर बाद आप समाअत फरमाएंगे आलमी खबरें। खबरों के बाद पेश करेंगे प्रोग्राम राह और रविश, और उसके बाद तारीखी मालूमात पर मबनी हमारा रोज का सिलसिला होगा यादों के झरोके। फिर आप नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम समाअत फरमाएंगे, और आखिर में आज के दिन की दुआ पर हमारी सुबह की नशरियात अपने इख्तिताम को पहुंचेंगी। ये थी इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों की तफसील। कुछ ही लम्हों के बाद रेडियो तहरान से पेश करेंगे आलमी खबरें।
ریڈیو تہران سے عباس سید عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے عوامی رضاکار فورس بسیج کو ملت ایران کا عظیم سرمایہ اور خدا داد ذخیرہ قرار دیا ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ امریکہ کی آئندہ حکومت کو چاہیے کہ ٹرمپ کی پالیسیوں اور ان کے غیر انسانی اور دہشت گردانہ اقدامات کی کھلی مذمت کرے۔ پاکستان کے وزیراعظم نے سخت لاک ڈاؤن کی مخالفت کر دی ہے۔ اور برصغیر کی معروف علمی شخصیت اور ممتاز مذہبی رہنما ڈاکٹر قلب صادق کو سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ عوامی رضاکار فورس کے یوم تاسیس کے موقع پر اپنے ایک پیغام میں رہبر انقلاب اسلامی اور مسلح افواج کے سپریم کمانڈر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ عوامی رضاکار فورس ایرانی قوم کا عظیم سرمایہ اور خدا داد ذخیرہ ہے۔ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی اور عالمی سامراجی طاقتوں کے مفادات ختم ہو جانے کے بعد دشمنوں کی سازشوں اور فتنہ پروری میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا تھا۔ ایسے حالات میں اسلامی جمہوری ایران کے بانی اور اسلامی انقلاب ایران کے عظیم قائد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 26 نومبر 1979 کو عوامی رضاکار فورس بسیج کی تاسیس کا تاریخی فرمان جاری کیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ملتے ہی ایران بھر کے نوجوان رضاکارانہ طور پر اپنے ملک پر مسلط کی گئی جنگ میں حصہ لینے کے لیے نکل پڑے، اور 8 سال تک جاری رہنے والے دفاع وطن کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اسلامی انقلاب کے نوخیز پودے کی حفاظت کرتے رہے۔ رہبر انقلاب اسلامی اور مسلح افواج کے سپریم کمانڈر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے عوامی رضاکار فورس بسیج کے یوم تاسیس کے موقع پر جاری کیے جانے والے تہنیتی پیغام میں فرمایا کہ عوامی رضاکار فورس بسیج حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم اور درخشاں یادگار، قومی طاقت کا مظہر اور پاکیزگی، خلوص، بصیرت اور مجاہدت کا نمونہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ملکی دفاع کا میدان ہو یا عوام کو وسیع تر خدمات فراہم کرنے کا معاملہ، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کا میدان ہو یا ملک میں روحانی اور اخلاقی ماحول پیدا کرنے کی تگ و دو، ہر جگہ عوامی رضاکار فورس کا نام سب سے آگے ہوتا ہے اور اس کا کردار نمایاں نظر آتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے پیغام میں ایمان، عزم، احساس ذمہ داری اور خود اعتمادی کو عوامی رضاکار فورس بسیج کا اہم ترین ستون قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ عناصر خود نعمت الہی اور الطاف خداوندی ہے جن کا شکر ادا کرنے کے ساتھ انہیں محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے عوامی رضاکار فورس بسیج کو ایرانی قوم کے لیے خدا کی ادا کردہ عظیم نعمت اور سرمایہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اس قوم کے دشمن شروع سے آج تک اسے نابود کرنے یا کم از کم غیر مؤثر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے مزید فرمایا کہ دشمن کی سازشوں کو ناکام بنانا اور خدا پر توکل، خلوص اور منصوبہ بندی کے ساتھ قدم آگے بڑھانا عوامی رضاکار فورس بسیج کے عہدیداروں اور کارکنوں کی اہم ترین ذمہ داری ہے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ امریکہ کی آئندہ حکومت کو چاہیے کہ ٹرمپ کی پالیسیوں اور ان کے غیر انسانی اور دہشت گردانہ اقدامات کی کھلی مذمت اور ٹرمپ حکومت کی غلط پالیسیوں کا ازالہ کرے۔ انہوں نے بدھ کے روز کابینہ کے اجلاس میں اقتصادی جنگ میں ایرانی قوم کی استقامت کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس اقتصادی جنگ میں ایرانی قوم کی کامیابی اور دشمن کی شکست کی ایک علامت ٹرمپزم دور کا خاتمہ ہے۔ صدر مملکت نے ٹرمپ کی مدت صدارت کے اختتام اور ایرانی قوم کے خلاف ان کے جرائم کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران اور فلسطین کی حکومتوں اور قوموں کے خلاف وحشیانہ ترین تاریخی جرائم کا ارتکاب کیا۔ انہوں نے اسی طرح بین الاقوامی اداروں اور تنظیموں میں ٹرمپ کی شکست اور امریکی اور عالمی رائے عامہ میں ان کی بگڑتی ہوئی ساکھ کو امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ٹرمپ کی شکست کے عوامل سے تعبیر کیا اور کہا کہ امریکہ کی آئندہ حکومت کو ایسے تمام اقدامات کے مقابلے میں کہ جن کی بنا پر امریکہ کی ساکھ خراب ہوئی ہے، اس قسم کے اہم اقدامات عمل میں لانے ہوں گے کہ جن کی بدولت ماضی کی غلطیوں کا ازالہ ہو سکے۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے اقدام کے مقابلے میں اقدام سے متعلق ایران کی اصولی پالیسی اور اس پر عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے آئندہ حکمرانوں میں اگر ماضی کے نادرست اقدامات کی تلافی کرنے کا عزم پایا گیا تو بہت سے مسائل بآسانی حل ہو جائیں گے۔ ایران کی اکیڈمی آف میڈیکل سائنس کے سربراہ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نام ایک مراسلے میں لکھا ہے کہ اقوام متحدہ کو یمن میں جاری بحران کا جواب دہ ہونا چاہیے۔ سید علی رضا مرندی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نام ایک خط میں یمن میں بھوک اور غربت و افلاس نیز انسانی المیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اقوام متحدہ یمن کے جاری بحران کی جواب دہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک معمولی طریقے سے یمن میں اس ملک کے مظلوم اور بھوک سے دو چار عوام، خاص طور سے عورتوں اور بچوں کو بدترین انسانی المیہ سے بچایا جا سکتا ہے، مگر کوئی مؤثر اقدام عمل میں نہیں لایا جا رہا۔ ایران کی اکیڈمی آف میڈیکل سائنس کے سربراہ نے لکھا ہے کہ یمن کی 3 کروڑ آبادی میں سے 80% لوگوں کو بیرونی امداد کی اشد ضرورت ہے۔ واضح ہے کہ سعودی عرب اور اس کے بعد اتحادی ممالک، امریکہ اور دیگر مغربی ملکوں کی حمایت کے زیر سایہ مارچ 2015 سے یمن پر وحشیانہ حملے کر رہے ہیں۔ اس عرصے میں 10,000 یمنی شہری شہید اور زخمی، جبکہ 10,000,000 یمنی بے سر و سامانی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں، جبکہ اس ملک کا مکمل طور پر محاصرہ بھی بدستور جاری ہے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے کہا ہے کہ امریکہ افغانستان میں خفیہ طور پر اس ملک کے قانونی اداروں کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سعید خطیب زادے نے کہا کہ امریکہ افغانستان سے اس طرح سے فوجی انخلا کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ جنگ زدہ ملک مسلسل خونریزی سے دوچار رہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ افغانستان کو جارحیت کا نشانہ بنانے والے ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے تمام بین الاقوامی قوانین پر عمل کرنا چاہیے اور اس طرح سے اس ملک سے باہر نکلنا چاہیے کہ افغانستان کو اس سے زیادہ بدتر حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے کہا کہ وائٹ ہاؤس کے موجودہ حکمران افغانستان کا مستقبل تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ اس ملک کو امن و استحکام کی ضرورت ہے۔ سعید خطیب زادے نے تمام افغان گروپوں سے اپیل کی کہ وہ باہمی مفاہمت اور مذاکرات کے ذریعے اپنے ملک کا مستقبل سنوارنے کی کوشش کریں، اور یہ کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنے پڑوسی ملک افغانستان میں امن و استحکام کے قیام اور افغان فریقوں کے قومی مذاکرات کو کامیاب بنانے کی اپنی کسی کوشش سے دریغ نہیں کرے گا۔ پاکستان میں وزیراعظم عمران خان نے سخت لاک ڈاؤن کی مخالفت کی ہے۔ لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران عمران خان نے کہا کہ ان کی حکومت ملک میں یورپ اور برطانیہ کی طرح مکمل لاک ڈاؤن کا نفاذ نہیں کرے گی۔ عمران خان نے کہا کہ وہ ملک کے کارخانے، فیکٹریاں اور روزگار بند نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے لوگوں کو کرونا سے بچانے کے لیے بھوک سے نہیں مار سکتے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کرونا دوبارہ تیزی سے پھیلنے لگا ہے۔ ان کا کہنا تھا کرونا سے متاثرین اور اموات کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور انہیں خوف ہے کہ اسپتالوں پر تیزی سے دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ انہیں مستقل یہ خدشہ ہے کہ اسپتالوں پر دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کرونا بڑھا تو ہمارے اپنے ڈاکٹروں، نرسوں اور دیگر طبی عملے کی فکر کرنی ہوگی۔ انہوں نے ملک کے عوام بالخصوص مزدوروں، دکانداروں، کارخانوں، نیز شاپنگ مال وغیرہ میں کام کرنے والوں سے اپیل کی کہ طبی ہدایات پر پوری طرح عمل کریں۔ ایران کی وزارت صحت کے ترجمان نے بھی بدھ کے روز اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں کرونا سے 13,843 افراد متاثر ہوئے، جن میں سے 2,370 مریضوں کو اسپتالوں میں داخل کرایا گیا اور باقی کو ضروری دوائیں اور ضروری طبی ہدایات دے کر ان کے گھروں کو واپس بھیج دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا سے 469 افراد جان بحق ہوئے، جبکہ مجموعی طور پر جان بحق ہونے والوں کی تعداد 46,207 ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں کرونا کے 894,385 کرونا مریضوں میں سے 625,606 افراد کرونا کو شکست دے چکے ہیں اور اسپتالوں سے ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ واضح ہے کہ دنیا میں کرونا مریضوں کی تعداد 6 کروڑ سے زائد ہو گئی، جن میں سے 14,70,000 مریضوں کی اموات واقع ہو چکی ہیں اور تقریباً 20 لاکھ کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ واضح ہے 1,30,00,000 کرونا مریضوں اور 2,66,000 کرونا مریضوں کی اموات کے ساتھ امریکہ پہلے نمبر پر ہے۔ برصغیر کی معروف علمی شخصیت، ممتاز مذہبی رہنما اور مذہبی اسکالر ڈاکٹر کلب صادق کو حسینیہ غفران ماب میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ مولانا ڈاکٹر کلب صادق کچھ عرصے سے بستر عدالت پر زیر علاج تھے۔ ان کی حالت تشویشناک ہونے پر لکھنؤ کے ایرا ہسپتال کے آئی سی یو میں منتقل کر دیا گیا تھا، جہاں بدھ کی رات انہوں نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ عالم باعمل، مدافع اہل بیت، حکیم امت، سرمایہ قوم و ملت ڈاکٹر سید کلب صادق مرحوم مولانا کلب حسین کے فرزند اور خاندان اجتہاد کے چشم و چراغ تھے۔ زندگی سے تعلق رکھنے والے مختلف شعبوں میں مولانا مرحوم کی خدمات زبان زد خاص و عام ہیں۔ وہ حصول علم اور جہالت کا مقابلہ کیے جانے کی خاص طور سے تاکید کیا کرتے تھے۔ مولانا ڈاکٹر کلب صادق ایران کے اسلامی انقلاب کے بھرپور حامی اور اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے خاص عقیدت رکھتے تھے۔ ڈاکٹر کلب صادق آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر اور اتحاد بین المسلمین کے علم بردار تھے۔ انہوں نے ہندوستان کے شیعہ مسلمانوں میں تعلیمی فروغ کی تحریک کے تحت متعدد تعلیمی درسگاہیں قائم کی، جن میں لکھنؤ کے یونٹی کالج اور ایرا میڈیکل یونیورسٹی خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیراعظم نے جار ملکوں کے زیر قبضہ علاقے من جملہ عدن اور دوسرے علاقوں کی صورتحال کو ابتر قرار دیا ہے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیراعظم عبدالعزیز بن حبتور نے سعودی اتحاد اور اس کے اہلکاروں کے مقابلے میں استقامت کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے سعودی اتحاد اور اس کے کرائے کے فوجیوں کے زیر قبضہ یمنی علاقوں کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ غاصبوں اور جارحین کے مقابلے میں بھرپور طریقے سے ڈٹ جائیں اور جارحین کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کریں۔ انہوں نے عدن سمیت یمن کے مختلف مقبوضہ علاقوں میں سعودی اتحاد کے مخالف کمانڈروں کے ساتھ مفاہمت کی ضرورت پر زور دیا اور ان کی مدد کیے جانے کے ساتھ ساتھ جارحین کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کیے جانے کی تاکید کی۔ دراصل یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ نے اعلان کیا کہ اب اس کے بعد سے سعودی اتحاد کی جارحیت کا اور زیادہ مستعدی سے جواب دیا جائے گا۔ واضح ہے سعودی عرب اور اس کے بعد اتحادی ممالک، امریکہ اور دیگر مغربی ملکوں کی حمایت کے زیر سایہ مارچ 2015 سے یمن پر وحشیانہ حملے کر رہے ہیں اور اس عرصے میں 10,000 یمنی شہری شہید اور زخمی، جبکہ 10,000,000 یمنی بے سر و سامانی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب اپنی تمام تر وحشیانہ حملوں کے باوجود اپنا ایک بھی مقصد ابھی تک حاصل نہیں کر سکا ہے۔ شام کے پریس ذرائع نے شام کے دارالحکومت دمشق کے مضافات پر صہیونی حکومت کے ناکام میزائل حملے کی خبر دی ہے۔ شام کی خبر رساں ایجنسی سانا نے رپورٹ دی ہے کہ شام کی فضائیہ نے دمشق کے مضافاتی علاقے جبل المانے پر داغے گئے صہیونی حکومت کے کئی میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ یہ میزائل مقبوضہ جولان کے علاقے سے داغے گئے تھے۔ شام کی ایک فوجی ذریعے کا کہنا ہے کہ صہیونی حکومت کے اس حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ غاصب صہیونی حکومت شام میں دہشت گردوں کی حمایت کے تحت شامی فوج کے ٹھکانوں پر حملے کرتی رہتی ہے، جبکہ شام میں دہشت گردوں کی شکست اس غاصب حکومت کے لیے تشویش کا باعث بنی ہوئی ہے۔ شام کا بحران 2011 سے علاقے کے حالات صہیونی حکومت کے مفاد میں تبدیل کرنے کی غرض سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے سعودی عرب کی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے حملے سے شروع ہوا ہے، جبکہ شامی فوج نے ایران کی فوجی مشاورت اور روس کی حمایت سے اپنے ملک میں دہشت گردوں کو شکست دی ہے اور باقی بچے دہشت گردوں کا بھی صفایا کرنے میں سرگرم عمل ہے۔
سامعین، یہ پروگرام آپ ریڈیو تہران صدائے اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ راہ روش،
عزیز سامعین، پروگرام راہ روش لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں کابل یونیورسٹی میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے تناظر میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین، افغانستان کے دارالحکومت کابل کی معروف یونیورسٹی میں 2 نومبر کو ایران افغانستان کتاب میلے پر دہشت گردوں نے حملہ کر کے کم سے کم 22 افراد کو قتل اور درجنوں کو شدید زخمی کر دیا۔ ایران اور افغانستان کے تعاون سے کابل یونیورسٹی میں کتابوں کی 3ری نمائش جاری تھی۔ اس نمائش کو کتاب دشمن بلکہ علم دشمن دہشت گردوں نے خاک و خون میں غلطہ کر دیا۔ اس بہیمانہ قتل و غارت کی ذمہ داری داعش دہشت گرد گروپ نے قبول کی ہے اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ سامعین، ایک ایسے دور میں جب ہر طرف انسانی حقوق کا واویلا کیا جا رہا ہے اور عالمی طاقتیں انسانی حقوق کے چارٹر پر عمل درآمد کے لیے کھوکھلے نعرے بلند کر رہی ہیں، اسی دوران انسانی حقوق کی پامالی کے لرزہ دینے والے سانحات پیش آ رہے ہیں، لیکن انسانی حقوق کی چیمپئن ریاستیں اور حکومتیں اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات انجام نہیں دیتی۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ زندہ رہنا ہر انسان کا بنیادی ترین حق ہے، اور اس حق کو جسے خداوند عالم نے اپنی نعمت سے تعبیر کیا ہے، کسی دوسرے کو چھیننے کا کوئی حق نہیں۔ انسانی حقوق کے عالمی چارٹرز میں بھی واضح طور پر آیا ہے کہ ہر انسان کو زندگی، سلامتی اور آزادی کا حق حاصل ہے۔ انسانی حقوق کے بین الاقوامی چارٹر میں انسان کی سیکیورٹی اور سلامتی پر تاکید کی گئی ہے اور اسے ہر انسان کا بنیادی حق قرار دیا گیا ہے۔ آج انسانی حقوق کا سب سے زیادہ ڈھنڈورا پیٹنے والے دنیا بھر میں جنگ اور بدامنی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے مشرق وسطی کے علاقہ تو خصوصی طور پر ظلم و ستم اور انسانی حقوق کی کھلم کھلا پامالی کا مظہر بن چکا ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں کابل یونیورسٹی میں ہونے والا واقعہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ کابل یونیورسٹی میں پیش آنے والے دہشت گردانہ واقعے کی تفصیلات میں آیا ہے کہ 2 نومبر دن کو 11 بجے ایران افغانستان تعاون سے جاری کتابوں کی نمائش کے موقع پر 3 مسلح دہشت گرد یونیورسٹی کے لا ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوئے اور ڈپارٹمنٹ میں موجود طلباء اور اساتذہ پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ اس حملے کے نتیجے میں 22 طلباء جان بحق اور درجنوں شدید زخمی ہو گئے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے اس واقعے پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے ملک بھر میں 3 نومبر کو قومی سوگ کا اعلان کیا تھا۔ صدر افغانستان نے اس حملے کو جنگی جرم قرار دیا اور داعش سے وابستہ خراسان نامی گروہ نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کرنے کا اعلان کیا۔ افغانستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی کے سوشل اسٹڈی کے طالب علم شیخ احمد سیفانی اس واقعے کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، دن کے تقریباً 11 بجے تھے، بعض طلبا کلاسز میں تھے جبکہ بعض لان میں گپ شپ میں مصروف تھے۔ اسی دوران لا ڈپارٹمنٹ سے فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ فائرنگ کی آواز یونیورسٹی کے شمالی حصے سے آ رہی تھیں۔ شیخ احمد کے بقول، فائرنگ کی آوازیں سن کر ہم یونیورسٹی گیٹ کی طرف بھاگے۔ بعد میں ایک طالب علم نے بتایا کہ 3 دہشت گرد پولیس کی وردیوں میں یونیورسٹی میں داخل ہوئے اور سیدھے لا ڈپارٹمنٹ کی طرف بھاگے۔ لا ڈپارٹمنٹ کی پہلی منزل پر جا کر کلاس میں موجود طلبا پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں کئی اسٹوڈینٹس کلاس کے اندر ہی شہید ہو گئے۔ فائرنگ کی آوازیں سن کر مختلف کلاسوں سے طلبا کمروں سے باہر آ گئے۔ اسی دوران تینوں دہشت گرد دوسری منزل کی طرف گئے اور چند لڑکوں کو یرغمال بنا دیا۔ بعد میں مسلح دہشت گردوں نے یرغمال بنائے گئے طلبا کو بھی قتل کر دیا۔ مسلح حملہوروں نے کسی پر رحم نہ کیا، جو سامنے آیا اسے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ شیخ احمد کے بقول، میں مرنے والے اکثر طلبہ کو نزدیک سے نہیں جانتا تھا، لیکن جاں بحق ہونے والوں میں سے محمد راہید میرا جاننے والا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے فعال اسٹوڈنٹس میں سے ایک تھا۔ وہ افغانستان میں تبدیلی کا خواہش مند تھا، وہ افغانستان کی ترقی و خوشحالی کا خواہش مند تھا۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ افغانستان میں امن و صلح برقرار ہو جائے۔ افغانستان کے تمام یونیورسٹی طلبہ کی یہ دلی خواہش ہے کہ ان کا ملک ترقی و پیش رفت کرے اور افغان عوام کو امن و سکون میسر ہو۔ یونیورسٹی طلبہ پر ہونے والے اس دہشت گردانہ حملے پر مختلف افکار و نظریات رکھنے والے طلبہ نے تشویش کا اظہار کیا، لیکن داعش اور اس طرح کے دیگر گروہوں کو اس بات کی کس نے اجازت دی ہے کہ وہ یونیورسٹیوں میں داخل ہو کر تعلیم و تدریس میں مشغول اساتذہ اور طلبہ کو اپنی دہشت گردی کا نشانہ بنائے؟ یونیورسٹی طلبہ پر دہشت گردوں کے اس حملے نے افغان عوام کے غم و غصے میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ افغان عوام برسوں سے امن و صلح کے خواب دیکھ رہے ہیں، جبکہ بعض داخلی اور خارجی طاقتیں اس ملک کو امن و امان اور ترقی و پیش رفت کی دولت سے محروم کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یونیورسٹی کا حالیہ واقعہ بھی امن و صلح کے انتظار میں بے قرار افغان عوام کے سر پر ایک غم کا پہاڑ بن کر ٹوٹا ہے۔ سوشل میڈیا میں بھی اس واقعہ پر بہت کچھ بیان کیا گیا اور یونیورسٹی میں شہید ہونے والے طلبہ اور ان کے لواحقین کے لیے کئی ہیش ٹیگ سامنے آئے۔ باپ کی جان بیٹے کہاں ہو، کابل یونیورسٹی اور ایران افغانستان کے غم میں شریک، اس طرح کے کئی ہیش ٹیگ سوشل میڈیا پر گردش کرتے رہے۔ یونیورسٹی کے ایک طالب علم نے اس پیج پر لکھا ہے، میں نے اس واقعے میں جان بحق ہونے والی ایک لڑکی کا موبائل دیکھا جس پر اس کے باپ نے 142 بار فون کیا، اور جب اس دہشت گردانہ واقعے کی وجہ سے بیٹی نے جواب نہ دیا تو والد نے بیٹی کے نام وائس میسج چھوڑا۔ اس میسج میں باپ اپنی بیٹی سے کہہ رہا تھا، باپ کی جان کہاں ہو۔ سامعین، اس طرح کے واقعات سن کر انسان کا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ وہ ماں باپ جو اس انتظار میں تھے کہ ان کے بچے یونیورسٹی سے واپس آئیں گے، جب ان بچوں کی لاشیں یا ان کی موت کی خبر ان والدین کو دی گئی ہوگی تو ان پر کیا گزری ہوگی۔ ایران کے معروف شاعر علی رضا قزوے نے اس واقعے پر اپنے غم کا اس طرح اظہار کیا ہے، اے بیٹی تیرا کیا قصور تھا، کیا تو نے خدا کے علاوہ کسی غیر خدا کی طلب کی تھی، تو صدق و صفا کی مالک تھی، تیری مسکراہٹ میرے دل کو ہمیشہ زخمی و مجروح کرتی رہے گی۔ کابل کو ایک بار پھر زخمی کر دیا گیا ہے، اب تو گریے کی بھی فرصت نہیں، میں روؤں یا اپنے گم شدہ تبسم اور مسکراہٹ کو تلاش کروں۔ اے کابل تو نے مجھ سے میری عزیز ترین شے چھین لی، اے کابل تو بے پناہ ہو چکا ہے، تو میرا قبلہ عشق ہے لیکن آج تم میرے لیے پناہ گاہ نہیں رہے ہو۔ سامعین، داعش دہشت گرد گروہ عصر حاضر کا بے منطق اور متشدد ترین گروہ ہے۔ ماضی میں اسلام اور دین کے نام پر ایسا ظالم، جابر اور متشدد گروہ سامنے نہیں آیا تھا۔ داعش کی طرف سے جس طرح کے جرائم انجام دیے جا رہے ہیں وہ تو باقاعدہ جنگوں میں بھی انجام نہیں دیے جاتے۔ یہ اقدام ایسے گروہوں کی طرف سے انجام دیے جاتے ہیں جو مخالف قوم، نسل یا گروہ کی مکمل نسل کشی کے قائل ہیں۔ داعش کے ان اقدام کی کسی بھی لحاظ سے نہ توجیہ کی جا سکتی ہے اور نہ اسے اسلام کے ساتھ اس کا رابطہ جوڑا جا سکتا ہے۔ دین اسلام تو امن و آشتی اور مہر و محبت کا مظہر ہے، وہ تو غیر مسلمانوں کے ساتھ بھی انتہائی نرم اور انسانی رویہ اپنانے پر تاکید کرتا ہے۔ داعش گروہ نے اسلام کا جو چہرہ روشناس کرایا ہے اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ اسلام کی مسخ شدہ تصویر ہے۔ مغربی طاقتوں نے اسلام کی مقبولیت کو ختم کرنے، نیز اسلام کے مہربان اور امن و آشتی پر مبنی چہرے کو مسخ کرنے کے لیے نہ صرف داعش کو وجود بخشا بلکہ اس کے ذریعے اسلامی ممالک کی تقسیم در تقسیم کے ایجنڈے کو بھی عملی شکل دینے کی ناپاک کوشش کی۔ داعش کی فکری، نظریاتی، فوجی، مالی اور تشہیراتی حمایت میں علاقے کی بعض رجت پسند عرب ریاستیں اور مغربی طاقتیں ملوث ہیں۔ ان طاقتوں نے داعش کو گزشتہ دو عشروں میں ایک مضبوط اور بڑے دہشت گرد گروہ میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس دہشت گرد گروہ کو یہ نظریہ دیا گیا ہے کہ وہ دنیا پر اسلامی خلافت کا نظام قائم کریں اور اسلام کی عظمت اور اسلامی حکومت کے قیام کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر دیں۔ اسلامی خلافت اور عالمی اسلامی حکومت کے قیام کے لیے کوشاں اس دہشت گرد کا اسلام اور اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں، اور نہ ہی یہ اسلامی خلافت کا نظام قائم کر سکتے ہیں، بلکہ انہوں نے اسلامی خلافت کے نظام کو جتنا نقصان پہنچایا ہے کسی اور گروہ نے ابھی تک نہیں پہنچایا تھا۔ داعش دہشت گرد جس انداز سے مسلمانوں اور غیر مسلموں کو قتل و غارت کا نشانہ بناتے ہیں، اس کی دین اسلام میں سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ داعش دہشت گرد گروہ جس بے رحمی اور بے دردی سے کلمہ گو مسلمانوں کو قتل و غارت کا نشانہ بناتا ہے، وہ قرآن، انبیاء اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ قرآن پیام رحمت ہے اور رسول خدا رحمت للعالمین ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی ماننے والا کس طرح قرآن و انبیاء کے خلاف اعمال انجام دے سکتا ہے؟ داعش دہشت گرد گروہ کے ہاں کلمہ گو مسلمانوں، جس میں سنی اور شیعہ دونوں شامل ہیں، کوئی فرق نہیں۔ جو داعش کے افکار و نظریات کو قبول نہیں کرتا وہ واجب القتل ہے۔ داعش مسلمانوں کی گردنیں اڑانے، زندہ جلانے، ان کے جسم کا مسلح کرنے اور ان کو زندہ درگور کرنے میں ذرا برابر شرمندگی یا ندامت محسوس نہیں کرتا۔ داعش کی ان کاروائیوں نے اسلام دشمن طاقتوں، بالخصوص سہونی لابی کو اسلام کے خلاف پروپوگنڈا کرنے کا بہترین مواد فراہم کر دیا ہے۔ داعش کے ان اسلام دشمن اقدامات نے اسلامو فوبیا اور اسلام مخالف جذبات ابھارنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ شام اور عراق میں داعش کے گھنامنے جرائم داعش کی حقیقت کو آشکار کرنے کے لیے کافی ہیں۔ سامن، داعش نے عراق کے شہر موصل میں 600 قیدیوں کو انتہائی بے دردی سے پھانسی پر لٹکایا۔ الانبار میں سنی قبیلے بون مرن کے 200 افراد کا قتل عام اور اسی طرح کے بہیمانہ اور کنامنے جرم داعش کی تاریخ میں شامل ہیں، جو اس گروہ کی طرف سے مختلف علاقوں میں انجام دیے گئے۔ داعش کی سیاہ اور تاریخ میں ایسے جرائم موجود ہیں جسے کسی مسلمان کے لیے بیان کرنا بھی شاید مشکل ہو۔ سامن، کابل یونیورسٹی کا حالیہ حملہ داعش کے جرائم میں ایک اور اضافہ ہے۔ داعش کا یہ حملہ علم، آگاہی اور انسانیت کی ترقی و پیش رفت پر حملہ ہے۔ داعش نے اس حملے سے ثابت کر دیا ہے کہ وہ جہالت، نادانی اور علم دشمن پرتشدد گروہ ہے، اور اس کی نگاہ میں انسانیت، اسلام اور دینی اقدار کا کوئی مقام اور حیثیت نہیں ہے۔ داعش نے کابل کی یونیورسٹی پر حملہ کر کے اپنے غیر انسانی جرائم میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ کابل کی یونیورسٹی میں طلبہ و طالبات کی خاک و خون میں لتڑی لاشوں کو افغانستان کے عوام ہرگز فراموش نہیں کریں گے۔ کابل کے عوام، بالخصوص اس سانحے میں شہید ہونے والے یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات کے والدین، عزیز و اقارب اور دوست احباب، داعش کے ظلم و ستم اور وحشیانہ اقدامات کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ افغانستان میں اس سے پہلے بھی گلی کوچوں، دفاعی فوجی اداروں یا حساس مقامات کہ ارد گرد دہشت گردانہ حملے ہوئے تھے، لیکن کسی یونیورسٹی، کالج یا تعلیمی ادارے میں اس طرح کا غیر انسانی اقدام کسی گروہ نے انجام نہ دیا تھا۔ یونیورسٹی کسی گروہ، جماعت یا سیاسی پارٹی کا مرکزی دفتر یا سیاسی اجتماع نہیں ہوتی۔ یونیورسٹی میں ہر طرح کے افکار و نظریات اور سیاسی اور دینی وابستگیوں کے طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ انہیں دہشت گردانہ حملوں کا نشانہ بنانا پورے افغانستان پر حملہ ہے۔ کابل یونیورسٹی کے حملے نے دہشت گردانہ اقدامات کے خلاف افغان عوام کے غم و غصے میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ وہ داعش جیسے متشدد گروہوں کو اپنے ملک میں دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ طالبان، داعش اور اس طرح کے دیگر گروہوں کے خلاف افغان عوام کی نفرت میں اضافہ ایک فطری امر ہے۔ کابل یونیورسٹی پر ہونے والے اس حملے سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ حملہ آور اور ان کے حواری اور ان کے مالک علم و آگہی اور دانائی و تعلیم کے دشمن ہیں۔ کسی ملک کی یونیورسٹی ترقی و پیش رفت کی مظہر ہوتی ہے۔ کابل یونیورسٹی پر دہشت گردانہ حملہ کرنے والے افغانستان کی ترقی و پیش رفت کے بھی مخالف ہیں۔ کابل یونیورسٹی میں ایسے موقع پر دہشت گردانہ حملہ کرنا، جب وہاں پر کتابوں کی نمائش بھی جاری ہو، اس حقیقت کو واضح کر رہا ہے کہ حملہ آور کتاب، قلم اور علم کے دشمن ہیں۔
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔
عزیز سامعین، پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 6 آذر، 10 ربیع الثانی اور 26 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم تاریخی واقعات پر مشتمل ہے۔ دس ربیع ثانی سن 201 ہجری قمری کو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دختر گرامی حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا نے، جو بر صغیر کے لوگوں میں معصومہ قم کے لقب سے مشہور ہیں، وفات پائی۔ آپ کی ولادت سن 173 ہجری قمری میں مدینے میں ہوئی تھی۔ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا ایک متقی اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ آپ کا شمار اہل بیت رسول علیہ السلام کی بلند مرتبہ خواتین میں ہوتا ہے۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی حضرت امام رضا علیہ السلام کے خراسان آنے کے 1 سال کے بعد ان سے ملاقات کی خاطر مدینے سے خراسان کا سفر کیا، لیکن سفر کے دوران علالت کی وجہ سے قم شہر میں قیام پذیر ہوئیں، جہاں 17 دن کے قیام کے بعد علالت کے باعث یا بعض روایات کے مطابق دشمنوں کی طرف سے کھانے میں زہر دینے کی وجہ سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ آپ کو قم میں ہی سپرد خاک کیا گیا۔ قم میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کا روضہ آج بھی مرجع خلائق ہے، جہاں ہر خاص و عام حاضری دیتا ہے۔ آپ کے روضے کے نزدیک عالم اسلام کی عظیم ترین دینی درسگاہ قائم ہے، ایسی درسگاہ جو علمی اور دینی اہداف کے علاوہ استقامت، پائیداری اور اسلامی قیام کے مرکز کے طور پر پہچانی جاتی ہے۔ دس ربیع ثانی سن 1330 ہجری قمری کو جارح روس کے فوجیوں نے مشہد مقدس میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضے مبارک پر گولہ باری کی۔ روسی فوجیوں کے اس نفرت انگیز اور وحشیانہ اقدام کے نتیجے میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضے کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا اور قیمتی اشیاء کو لوٹ لیا گیا۔ واضح رہے کہ اس وحشیانہ حملے میں مشہد مقدس کے متعدد افراد شہید اور زخمی ہوئے۔ چھبیس نومبر سن 1894 عیسوی کو جرمنی کے ماہر طبیعیات اور ماہر ریاضیات ہائنریش روڈولف ہرٹس کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1857 میں ہیمبرگ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کو نوجوانی سے ہی طبیعیات اور میکینکس میں بہت زیادہ دلچسپی تھی، لہذا تعلیم بھی انہی علوم میں حاصل کی۔ ہرٹس نے برقی مقناطیسی لہریں یا الیکٹرو میگنیٹک ویوز دریافت کر کے طبیعیات اور ریاضی میں بہت سی ایجادات کی راہ ہموار کی۔ آج جن لہروں یا ویوز کو ہرٹس ویو کہا جاتا ہے، وہ اسی سائنسداں کی دریافت کردہ ہیں۔ چھ آذر سن 1322 ہجری شمسی کو تہران میں تین ملکوں، امریکہ، برطانیہ اور سابق سوویت یونین کے سربراہوں کی کانفرنس منعقد ہوئی۔ یہ کانفرنس ایسے وقت میں ہوئی کہ جب ایران پر ان تینوں ممالک کی افواج کا قبضہ ہو گیا تھا۔ تہران کانفرنس کا انعقاد دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کے شامل ہونے اور جرمن فوج کے خلاف نئے محاذ کھلنے کے بعد ہوا۔ اس کانفرنس میں امریکہ کے صدر روز ویلٹ، برطانیہ کے وزیر اعظم چرچل اور سوویت یونین کے صدر اسٹالن نے جرمن فوج کا مقابلہ کرنے کی حکمت عملی کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ چار دن تک جاری رہنے والی اس کانفرنس کے اختتام پر تینوں ملکوں نے مشترکہ بیان جاری کیا، جس میں جرمن فوج کو شکست دینے اور جنگ کے محاذوں پر کارروائی انجام دینے کے بارے میں حکمت عملی کا ذکر کیا گیا تھا۔ اس بات پر بھی اتفاق ہوا کہ اتحادی افواج جنگ بندی کے فوراً بعد ایران سے چلی جائیں گی، لیکن ان افواج نے، خاص طور سے روسی فوجوں نے، جنگ ختم ہونے کے کافی عرصے کے بعد تک بھی ایران سے انخلا نہیں کیا۔ عالمی اداروں میں اس کی شکایت کی گئی، تب جا کر قابض فوجیں ایران سے واپس گئیں۔ چھ آذر سن 1374 ہجری شمسی کو عرفان اسلامی کے ممتاز محقق اور ادیب ڈاکٹر سید صادق گوہرین کا انتقال ہوا۔ انہوں نے ابتدائی اور مڈل کی تعلیم کے بعد فارسی ادب اور فلسفے میں گریجویشن کیا۔ ڈاکٹر سید صادق گوہرین نے اس کے بعد اسکولوں میں تدریس کے ساتھ ساتھ فارسی ادب میں پی ایچ ڈی تک تعلیم جاری کی۔ ان کے تحقیقی مقالے کا عنوان فرہنگ لغات و تعبیرات مثنوی تھا، جس کی 9 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب تیار ہوئی۔ اس مقالے میں استاد گوہرین نے حروف تہجی کی ترتیب سے مولوی کی مثنوی معنوی میں استعمال ہونے والی اصلاحات، لغات، عرفانی تعبیرات اور طبی، قرآنی اور نجوم و حدیث سے متعلق اصطلاحات کی تشریح کی ہے۔ استاد سید صادق گوہرین نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ ادب و عرفان کی درس و تدریس میں گزارا اور بہت سے شاگردوں کی تربیت کی۔ چھبیس نومبر سن 2008 عیسوی کو ہندوستان کے سب سے بڑے اقتصادی شہر ممبئی میں دہشت گردوں نے کئی مقامات پر حملے کیے۔ دہشت گردوں کے حملوں میں تقریباً 200 افراد ہلاک اور 300 کے قریب زخمی ہوئے۔ دہشت گردوں نے 2 بڑے ہوٹلوں اور ممبئی کے مرکزی لوکل ٹرین ٹرمینل وی ٹی اسٹیشن پر بھی حملہ کیا تھا۔ ان حملوں میں دہشت گردوں نے کئی غیر ملکی سیاحوں کو یرغمال بنا لیا اور کچھ غیر ملکی افراد ہلاک ہو گئے۔ ہندوستان کا کہنا ہے کہ ممبئی پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں نے پاکستان میں دہشت گردی کی ٹریننگ حاصل کی تھی۔ ہندوستان نے پاکستان کو ان حملوں کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔ پاکستان نے ہندوستان کے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے ان واقعات کی مشترکہ تحقیقات کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا تھا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، صدائے اسلامی جمہوریہ ایران۔ سامعین، اب لیجیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیے۔
جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو آسی کو کم چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ قیامت کا ایک دن معین ہے، لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت۔ قیامت کا ایک دن معین ہے، لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت۔ مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے.
ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سامعین آپ ہماری نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. جی سامعین یہ تھی ریڈیو تہران اردو سروس کی صبح کی نشریات. دوسری مجلس کے ساتھ پاکستان کے وقت کے مطابق شام 5:50 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 6:20 پر ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت تک ہمیں اجازت دیں اور سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وانا في نعمته. اللهم فكما ابقيتني له فابقني لامثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس 5 لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے اپنی قدرت سے رات کو تاریک بنایا اور اس دن کو اپنی رحمت سے روشن کیا اور مجھ پر بھی روشنی بکھیری اور اس نعمت سے مستفید ہوتا ہوں. اے معبود، جس طرح آج کے دن زندہ رکھا اسی طرح آئندہ بھی زندہ رکھ، اور رحمت فرما اپنے نبی محمد اور ان کی آل پر. مجھے آج اور دیگر راتوں اور دنوں میں حرام کام کرنے اور گناہ کمانے سے داغدار نہ بنا. آج کے دن اور جو اس میں ہے اس کی بھلائی اور بعد میں آنے والے انہی دنوں میں بھلائی عطا فرما. مجھے اس دن کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اور اس کے شر اور اس کے بعد کے بھی شر سے بچائے رکھ. اے معبود، میں بذریعہ اسلام تیری طرف وسیلہ پکڑتا ہوں اور قرآن کی حرمت کے ساتھ تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرے حضور اپنا شفیع بناتا ہوں. پس اے معبود، جس ضمانت کے ساتھ اپنی حاجت براری کا امیدوار ہوں اس پر توجہ فرما. اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، اس جمعرات میں میری پانچ حاجات پوری فرما کہ اپنا کرم وسیع کر دے، اپنی نعمتوں کے ساتھ توانا بنا دے، تندرستی عطا کر جو تیری بندگی کی طاقت اور قوت دے، جس سے میں تیری طرف اجر و ثواب کا حقدار بن جاؤں، اور میرے لیے رزق حلال میں اضافہ فرما، اور خوف و خطر کے موقع پر امن سے ہمکنار کر، اور غم و علام کے ہجوم میں مجھے اپنی پناہ میں رکھ، اور محمد و آل محمد پر رحمت فرما، اور ان سے میرے توسل کو روز قیامت نفع دینے والا شفیع بنا، کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے.